پھر فرمایا وقال الذین کفروا, اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں, یعنی کفر کرنے والوں نے کہا, للذین, کن کو کہا, ان لوگوں کو, آمنو, جو ایمان لائے ہیں, اتبعوا سبیلنا, کہ تم جو ہے وہ ہمارے راستوں پر چلو, تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو, ولنحمل خطاياكم, ہم تمہاری خطاؤں کو اپنے اوپر اٹھا لیں گے, وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور وہ نہیں ہے اٹھانے والے, من خطاياهم, ان کی خطاؤں میں سے, ان کی خطاؤں میں سے وہ کچھ بھی اپنے اوپر اٹھانے والے نہیں ہیں, من شيء, کچھ بھی, انہم لکاذبون, وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب مسلمان اسلام قبول کر رہے تھے تو مکہ کے سردار اور مکہ کے لوگ ان کو جا جا کر سمجھاتے تھے کہ یہ جو ہے وہ زندگی بعد موت کچھ بھی نہیں ہے, کوئی آخرت اور قیامت آنے والی نہیں ہے, تو اس لیے ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے. کبھی وہ یہ جا کر کہتے تھے کہ اچھا چلو تمہاری بات مان بھی لیتے ہیں کہ کوئی عذاب ثواب چیز ہوگی تو تم پریشان نہ ہو, تمہارا عذاب ہم اپنی گردن پر اٹھا لیں گے, تم بس ہمارے کہنے سے اس نئے دین کو چھوڑ دو اور دین ابائی کی طرف واپس آ جاؤ. اور کہتے ہیں بہت سی ایسی روایات ملتی ہیں کہ مکہ کے سردار جا کر ایمان لانے والوں کو بہکاتے تھے, ان کو ہٹاتے تھے, اور جو لوگ اسلام جو ہی قبول کرتے تو ان سے مل کر یہ ایسی باتیں کیا کرتے تھے. وقال الذین کفروا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, تو ایک نے نہیں کہا, زیادہ لوگوں نے کہا, للذین, ان لوگوں کو, وہ کون سے لوگ تھے, آمنو, جو ایمان لائے تھے, اتبعوا سبیلنا, ہمارے راستے پہ چلو, شرک کرو, ابا اجداد کی رسموں کو نبھاؤ, اندھی تقلید کرو, تم نے دین ابائی کو کیوں چھوڑ دیا, تم کیوں پریشان ہو کہ آنے والی قیامت اور ہوگی آخرت اور ہوگا حساب کتاب اور ہوگی سزا اور جزا, ولنحمل خطاياكم, ہم لے لیں گے تمہاری خطاؤں کو اپنے اوپر. تو خطایا, ایک خطا نہیں سب خطائیں, تمہارے سارے قصور اور گناہ اپنے اوپر لے لیں گے. اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں وما هم بحاملین, اور آپ دیکھیں یہاں اخفائے شفوی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے, میم ساکن کے بعد با ہے, آپ ایسے ہی نہیں پڑھ کے گزر جائیں گی, وما هم بحاملین, اور نہیں ہیں وہ اٹھانے والے, حامل کی جمع حاملین ہے, اسم فاعل ہے, اور نہیں ہیں وہ اٹھانے والے, من خطاياهم, تمہاری خطاؤں میں سے, اب یہ نہیں کہ کچھ اٹھا لیں گے اور کچھ نہیں اٹھائیں گے, من شئین, کچھ بھی نہیں اٹھا سکیں گے. کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی مکہ کے سرداروں نے ابو سفیان, حرب بن امیہ, اس نے آ کر یہ بات کہی تھی کہ ہم تمہارا جو گناہ ہے اپنے اوپر اٹھا لیں گے, بس تم دین جو ہے اسلام اس کا انکار کر دو. تو اللہ تعالیٰ کے دو باتیں کہتے ہیں, ایک کیا کہ یہ تمہاری خطاؤں کو اٹھانے والے نہیں ہیں, تمہارے گناہوں کے بوجھ یہ اپنے اوپر نہیں اٹھائیں گے, کچھ بھی, ایک بھی نہیں, ذرہ بھی نہیں. دوسری بات, انہم لکاذبون, یہ جھوٹے ہیں, کاذب کی جمع ہے کاذبون, یہ جھوٹ بولنے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ناراض ہیں, اور ناراضگی کے انداز میں وہ جو مکہ کے سردار بات کرتے تھے نا غلط بات کہ ہم گناہ اٹھا لیں گے, اس کی تردید کرتے ہیں, اور کیا کرتے ہیں, بتاتے ہیں, وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ, ہاں یہ ضرور اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے, وَأَثْقَالَ مَا أَثْقَالَهُمْ, اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ سے بوجھ بھی, وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ, اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان کی افترا پردازیاں جو ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کیا کہی کہ ہاں ضرور بضرور یہ بوجھ اٹھائیں گے, وَلَا يَحْمِلُنَّ, تو کیا ہے کہ یہ ضرور بوجھ اٹھائیں گے, نونِ تاکید ہے, لام بھی تاکید کا ہے, اور حامیم لام کے معنی کیا ہوتے ہیں, بوجھ اٹھانا. حاملہ اس عورت کو کہتے ہیں جس نے حمل اٹھایا ہوا ہوتا ہے نا, تو یہ ضرور اٹھائیں گے. اسقال ثقل کی جمع ہے, سا قاف لام کی اسقال, تو یہ بوجھ اٹھائیں گے کیسے, ہم اپنے, اب یہ نہیں ہے کہ اپنے جتنے گناہ کفر شرک زیادتیاں جو بھی ہیں وہ اٹھائیں گے, بلکہ وَأَسْقَالَ مَا أَسْقَالِهِمْ, اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بوجھ سے بوجھ بھی اٹھائیں گے. تو تمام کافر اور تمام جو ہے مکہ کے سردار جو اسلام جنہوں نے قبول نہیں کیا تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوہرے بوجھ اٹھائیں گے، ایک بوجھ خود گمراہ ہونے کا اور دوسرا بوجھ دوسروں کو گمراہ کرنے کا، ایک خود گناہ کرنے کا اور ایک دوسروں کو گناہ کی دعوت دینے کا۔ آپ اس مثال کو یوں سمجھیے کہ ایک شخص خود بھی چوری کرتا ہے اور دوسرے شخص سے بھی کہتا ہے کہ آؤ مل کر چوری کرتے ہیں۔ اب اگر دوسرا شخص اس کے کہنے پہ چوری کرے، عدالت اس کو چھوڑ بھی دے کیونکہ اس نے خود نہیں چوری کرنا چاہ رہا تھا، فلاں نے اس کو کہا تھا، تو جس نے کہا تھا بس اسی کو سزا دے اور دوسرے کو چھوڑ بھی دے، ہے نا؟ تو آپ دیکھ لیں، لیکن اللہ کا جو انصاف کا اصول ہے اس میں کیا ہوگا کہ پہلے چور کو تو دوہری سزا دی جائے گی، خود چوری کرنے کی، دوسرے کو چوری کی دعوت دینے کی، اور جو دوسرا چور ہے اللہ اس کو بھی تو سزا دے گا نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے چوری کی تھی۔ جیسے آپ قرآن میں سورت نحل آیت 25 میں پڑھ چکی، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ وہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے پورے اٹھائیں اور ان لوگوں کے بوجھوں کا بھی ایک حصہ اٹھائیں جن کو وہ علم کے بغیر گمراہ کرتے ہیں۔ تو کیا بات پتا چلتی ہے؟ یہ بات پتا چلتی ہے کہ ایک تو خود اس نے چوری کی، اور دوسرا یہ کہ دوسرے شخص کو بھی جب اپنے ساتھ چور بنا ڈالا تو ایک سزا ہے اپنا چور بننے کی، اپنی چوری کرنے کی، اور دوسرا جو ہے وہ دوسروں کو جو ہے وہ چوری کی دعوت دینے کی۔ اور یہ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نیکی کی طرف دعوت دی اس کو ان سب لوگوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا جنہوں نے اس کی دعوت پر راہ راست اختیار کی بغیر اس کے کہ ان کے اجروں میں کوئی کمی ہو، اور جس شخص نے گمراہی کی طرف دعوت دی اس پر ان سب لوگوں کے گناہوں کے برابر گناہ ہوگا جنہوں نے اس کی پیروی کی بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کوئی کمی ہو۔ تو اس سے جو ہے وہ کیا بات پتا چلتی ہے؟ یہ بات پتا چلتی ہے کہ انسان جو ہے وہ جو کچھ بھی کرتا ہے، اچھا یا برا، اگر وہ خود برائی کرتا ہے تو بس خود کر رہا ہے، اس کو اس برائی کا جو ہے اس برائی کی سزا ملے گی، لیکن اس کو برائی کرتا دیکھ کر، کیونکہ برائی کا لیڈر ہے، کیونکہ آپ والدین ہیں تو گھر کے اندر لیڈری کر رہے ہیں، آپ دوست ہیں تو دوستوں میں لیڈر ہیں، آپ سوسائٹی میں کوئی رہنمائی کرنے والے ہیں تو سوسائٹی میں آپ لیڈ کر رہے ہیں، تو آپ کو دیکھ کر جس جس شخص نے وہ برائی کی یا برائی کرنے کا کی پلاننگ کی اور برائی میں وہ ملوث ہونے لگا، تو ان سب کی برائی کا بھی جو ہے وہ حساب کیا جائے گا اور پھر جو ہے وہ سزا ملے گی۔ اور اسی طرح اگر نیکی کرتے ہیں، آپ آتی ہیں مثلا اس کلاس میں آپ کی دعوت پر 5 لوگ آگے 10 لوگ آگے، تو آپ کو کلاس میں خود پڑھنے کا تو ثواب ملے گا، ان 10 لوگوں کے پڑھنے کا بھی اور ان کی نیکی کا بھی ثواب ملے گا۔ مثلا اب یہ ہمارے لیکچر ڈاؤن لوڈ ہوتے ہیں، اوپر ڈلتے ہیں، اوپر جو بھی اس میں حصہ ڈالتا ہے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیں، آپ اس کی آڈیٹنگ کر دیں، آپ جو تو آپ تو جو کر رہے ہیں اس کا ثواب تو ملے گا، آپ کی کوششوں کا جو ہے وہ پھل دوسرے جتنا لیں گے تو ان سب کا بھی ثواب جو ہے وہ ملے گا۔ مثلا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو احسانات ہیں، اور میں ان پہ بہت زیادہ رش کرتی ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہیں عشرا مبشرہ میں سے، آپ کو پتا ہے کتنے لوگ آپ کی کوششوں سے مسلمان ہوئے؟ 6 لوگ، وہ لوگ جو کہ جن کو عشرا مبشرہ کہا جاتا ہے، ان میں سے 6 آپ کی تبلیغ سے ایمان لائے، اور وہ کون تھے؟ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، جنہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلیفہ کے انتخاب میں چیف الیکشن کا کردار ادا کیا، چیف الیکشن کمشنر کا۔ تیسرے ہیں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، چوتھے ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، پانچویں ہیں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو جنہوں نے قادسیہ کو فتح کیا، اور چھٹے ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جنہوں نے شام کو فتح کیا، فاتح شام۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اب عشرہ مبشرہ میں سے تین ایسے ہیں جو دوسرے اسباب کی بنا پر مسلمان ہوئے، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت سعید بن زید، ہے نا؟ تو اب اشم وشم میں سے چھ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے مسلمان ہوئے، تین ہیں جو دوسرے اسباب سے، تو اب رہ کون گیا؟ خود ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہے نا؟ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جن کے ایمان لانے سے اسلام کو مکی معاشرے میں قویت نصیب ہوئی، اہمیت ملی اور جڑیں قائم ہوئی، گو کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے سے بھی اسلام مضبوط ہوا. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کھلم کھلا ہجرت کی ہے، باقی مسلمانوں نے چھپ چھپ کر ہجرت کی ہے. اور جس دن حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے اسلام قبول کیا، تو اس دن مکہ کی گلیوں میں اسلام دار ارکم سے نکلا اور پھر جو ہے وہ علل اعلان دعوت ہونے لگی. پہلے دار ارکم کے اندر تھا، چھپا ہوا تھا، خفیہ دعوت کا دور تھا، پھر وہ اسے نکل آیا. تو آپ سوچیں، ایک فرد کے اسلام قبول کرنے سے، دوسرے فرد کے اسلام قبول کرنے سے، تو کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مسلمانوں کی دو صفحے بنائی، ایک کی قیادت حضرت عمر کر رہے تھے، ایک کی حضرت حمزہ کر رہے تھے، اور آپ نکلے اور اس طرح آپ جو تھے وہ حرم میں آئے، کھلم کھلا مسلمانوں نے نماز آ کر وہاں پہ پڑھی. تو اب آپ کو اور مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ زندگی میں کتنے مواقع ایسے تھے اور مواقع ایسے ہیں کہ میں نے کفر کا ساتھ دیا، میں نے گناہوں کا ساتھ دیا، میں نے دوسروں کو غلط مشورہ دیا، گمراہ خود ہوئی اور دوسروں کو گمراہ کیا. تو آپ سوچ لیں، ذرا حساب کتاب لگائیں ان گھڑیوں کا، ان فیصلوں کا، ان حادثات کا جو میری اور آپ کی زندگی میں ہو گئے. حادثات کیا ہیں؟ خود گناہ کرنے کا اور دوسروں کو گناہوں کی دعوت دینے کا. اتنا دوپٹہ وغیرہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے ابھی شادی کے اندر ہیں، اتنا بھی ضرورت کیا یہاں نماز پڑھنے کی؟ جائیں گے گھر تو دیکھا جائے گا. اب وہ شخص ہے، وہ اٹھ رہی ہے، وہ نماز پڑھ رہی ہے، ہو سکتا ہے اس کو دیکھ کے اور بھی کچھ شرم آ جائے اور وہ نماز پڑھ لے. اس نے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کیا ہے. آپ کہتی ہیں کہ لو جی آپ ہی رہ گئی ہیں حور پری جس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، آپ اس کے حوصلے کو توڑنا شروع ہو گئی ہیں. وہ کہتی ہے میں نے حرام پر نہیں گھر لینا، میں نے سود پر گھر نہیں لینا. آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، اب یہ تو اتنا تو جائز ہے، پھر اب یہاں پہ کینیڈا آ گئے ہیں تو پھر اب یہ تو کرنا ہی پڑتا ہے نا. تو میرے اور آپ کے جملے شیطان کی چالیں تو نہیں بن جاتے؟ ہم حق کا ساتھ دیتے ہیں یا کفر کا ساتھ دیتے ہیں؟ میں اور آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کوئی ہے آپ میں سے جو ابوبکر بن جائے؟ ساری زندگی نیکیوں میں سبقت لے جاتے رہے. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ابوبکر تیری ایک نیکی، وہ کون سی نیکی تھی؟ غار ثور کی نیکی، تو مجھے وہ دے دے، میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے. وہ رشک کرتے تھے، وہ مقابلہ کیا کرتے تھے، ساری زندگی کی نیکیاں لے لے. غزوہ تبوک میں مقابلہ کیا، ہر جگہ پہ مقابلہ کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بھی ساری نیکیاں، جب وہ خلیفہ بنے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نامہ اعمال میں ڈالی جائیں گی. وہ کیسے؟ انہوں نے ان کو خلیفہ مقرر کیا تھا، وہ ان کا فیصلہ تھا، سب سے مشورہ کرنے کے بعد کہ قوی اور امین کو میں روئے زمین پر جو سب سے زیادہ مضبوط طاقتور ہے اور ایماندار ہے، میں نے اس کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں. عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے رضی اللہ عنہ کہ وہ سخت مزاج کے ہیں. کہا کہ نہیں، میں اصل میں نرم ہوں نا، اس لیے وہ سخت ہیں، اور جب حکومت کا بوجھ ان پر ڈالا جائے گا تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر کے بعد خلیفہ بننے نے ہمیں تھکا دیا، کہ ان کا جو معیار تھا نیکی اور تقویٰ کا، اس پر کھڑے رہنا، اس کو برقرار رکھنا، اس نے ہمیں بری طرح تھکا دیا. یہ ان کے الفاظ تھے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ غارے یار تھے اور ان کی بہت سی نیکیاں. تو بہرحال اس آیت کی روشنی میں میں اور آپ جائزہ لے ضرور اس بات کا کہ میرے طرز عمل سے کتنے لوگ گناہوں کی طرف گئے، مووی دیکھنے کے لیے، ایسا لباس، مثلا ایک عورت ہے وہ آپ کے ساتھ گئی ہے، آپ کی دوست ہے کپڑے خریدنے کے لیے، وہ کہتی ہے یہ پتلا ہے باریک ہے میں نہیں خریدنا چاہتی، آپ کہتی ہیں لے لو اب تو چلتا ہے، آپ ذمہ دار ہیں، آپ اس کے ساتھ درزی کے پاس گئی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ میں جو ہے وہ سلیو لیس نہیں پہننا چاہتی، میں ڈیپ نیک نہیں لینا چاہتی، آپ کہتی ہے چلتا ہے، اب تو دلہن سجتی نہیں ہے اس کے بغیر، وہ دلہن نہیں پہننا چاہتی، آپ دو چار جملے بول دیتی ہیں، آپ چونکہ ساس کی نا دوست ہیں، اب کہتی ایسی کہتی ہے اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے گا، یہ تھوڑے دن ذرا بھوت سوار ہو گیا اس پر نیکی کا، جلدی ٹھیک ہو جائے گا، ایسے دلہن تھوڑی سجتی ہے، آپ نے برائی کا مشورہ دیا، اب سوچ لیجئے اس بات کو، تو میں اور آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، آپ اپنی زندگی کے وہ واقعات جو صرف آپ کو یاد ہیں، ذرا آپ تھوڑا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، ان کی ایک فہرست بنائیں کہ کتنے موقع پر آپ نے اپنے دوسرے دوستوں کو، اولاد کو، رشتہ داروں کو، شوہر کو، ہمسایوں کو برائی پر آمادہ کیا اور آپ کی وجہ سے وہ برائی پر چلے گئے، اور کتنے موقع تھے آپ نے دوسروں کو نیکی کی دعوت دی اور وہ آپ کی وجہ سے نیکی کی طرف آ گئے، آپ نے کوشش کی جیسے کہ کرنے کا حق تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات آپ اور سوچتی جائیں کہ ما قدمت و آخرت، آپ کیا آگے بھیج رہی ہیں اور کیا چھوڑ کر جا رہی ہیں، وہ نیکیاں جو آپ کر رہی ہیں تو آپ کے بعد جو لوگ کرتے رہیں گے، آپ کی اولاد یا آپ کے دوست، تو وہ ہے کہ ما اخرت، جو آپ نے پیچھے چھوڑ دی. کچھ انسان مر جاتا ہے اس کے گناہ نہیں مرتے، وہ مر گیا ہے لیکن جو برائیوں کے راستے کھول گیا ہے، جو اڈے قائم کر گیا ہے، جو برائیوں پر اپنے پیروکار بٹھا گیا ہے، جو ان کے قدموں کی پیروی کر رہے ہیں، جب تک وہ کرتے رہیں گے اور ان کو دیکھ کر جتنے کرتے رہیں گے پورا حساب ہوگا. پیسے کی تو ہم آڈیٹنگ کرتے ہیں نا، نفع کتنا ہمیں پروفٹ مل رہا ہے، دگنا چگنا کر کے چاہتے ہیں بھلے وہ سود کا ہی ہو، لیکن یاد رکھیں کہ یہاں پہ اسقالہم واسقالہم ما اسقالہم ولا یسألون یوم القیامۃ عما کانوا یفترون. تو اسی طرح نیکیوں کو بھی دگنا چگنا کیا جائے گا. تو کہاں کھڑے ہیں میں اور آپ، اپنا ذرا محاسبہ تو کریں، کتنا روتے ہیں اپنی گناہ اور برائیاں یاد کر کے، اور آپ کو دیکھ کر کوئی اور بھی رونے لگے، ہے نا. آپ نے سورت توبہ پڑھنی شروع کی، آپ کے بچوں نے بھی پڑھنی شروع کر دی. آپ نے کسی نے آپ کو فون کیا اور آپ کہتی ہیں میں جمعہ تھا، سورت کہاں پڑھ رہی تھی، پوچھتی ہیں وہ کیا کر رہی تھی، آپ کہتی ہیں سورت کہاں پڑھ رہی تھی، وہ کہتی ہے ہائے سلمہ نے تو پڑھ لی، شکیلہ نے تو پڑھ لی، عذرا اور نزت نے اور مبارکہ نے تو پڑھ لی، میں بھی کیوں نہ پڑھ لوں، میں بھی پڑھ لیتی ہوں نا. شرم آتی ہے نا انسان کو، تو صحبت کیسی ہے، کھڑے ہوئے کہاں پہ ہے. فلاں اپنی بچوں کو ایسے سکھاتی ہے، میں کیوں نہیں سکھاتی، فلاں اپنے بچوں کے لیے ایسے دعائیں کرتی ہے، میں کیوں نہیں کرتی. تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ ضرور حساب کتاب کرے گا، اللہ ضرور پوچھے گا. اگر میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ ذرا اپنا محاسبہ کریں اور آپ کہتی ہیں کہ ہائے آپ کے چہرے پر ناگواری کے اگر اثرات آنے لگے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے محاسبہ کرنا، مجھے تو یاد نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جمع کر رکھا ہے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. خیر ہے یا شر، جو کچھ بھی کیا ہے سب انسان اس کو جو ہے وہ دیکھیں گے، ہے نا. اور آخری بات کیا کہی، وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ ضرور پوچھے گا، ضرور بس ضرور محاسبہ کرے گا، سوال کرے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن. نہ پیسے ہیں، نہ ڈالر ہے، نہ اولاد ہے، نہ فیکٹریاں ہیں، نہ گھر ہے، نہ بینک بیلنس ہیں، نہ شوہر بیوی کو پوچھتا ہے کہ تیرا ذرا تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں تیرے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں، اب تو کام نہ کر. نہ اولاد ہے ماں کو دبانے والی، باپ کو پوچھنے والی، کوئی بھی نہیں ہے. اور کون ہے؟ صرف اللہ. انسان ہے، انسان کے عمل ہیں، دائیں دیکھتا ہے تو عمل نظر آتے ہیں، بائیں دیکھتا ہے تو عمل نظر آتے ہیں، سامنے دیکھتا ہے تو جہنم میں اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ، اور اللہ رب العزت ہے حساب کتاب کے لیے. اور پھر ہوگا کیا، اما کانو یفترون، ان کی افترا پردازیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور یفترون جو ہے یہ کیا ہے، جھوٹی باتیں. جو کفار کہتے تھے نا کہ ہمارا کہنا مانو، تمہاری خطائیں ہم تمہارے اپنے اوپر لے لیں گے، ہے نا. تو وہ لوگ جنہوں نے بدعتیں ایجاد کی، جنہوں نے گمراہیوں کے اڈے قائم کیے اور پھر انسانوں کی حمایت میں اتنا غلو کیا، ان کو مجبور کیا اور ان کو کہا عذاب ثواب کچھ نہیں ہے، یہ آخرت کوئی نہیں ہے، یہ قیامت کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور پوچھیں گے، ہے نا. تو کیا بات پتا چلی، کسی کا یہ کہنا کہ فلاں نے مجھے گناہ کرنے کی دعوت دی تھی اس لیے مجرم وہ ہے، فلاں نے کہا تھا ہوم ورک کوئی نہیں ہے، ٹیسٹ کوئی نہیں ہونا نا، تو آپ نے کیوں نہیں پوچھا، آپ بھی تو ذمہ دار ہے نا۔ تو ہر شخص کو اپنی ذمہ داری خود اٹھانی ہے، دوسروں کے کندھوں پر نہ بندوقیں رکھ کر نہ چلایا کرے، اپنے ذمہ دار خود بنے۔ اور دوسری بات یہ کہ قیامت کے دن آنکھوں سے کفر کرنے والے بھی اپنے کفر کا خمیازہ بھگتیں گے اور ایمان لانے والے بھی اپنے ایمان کی جزا جو ہے وہ دیکھیں گے۔ یہ بڑی سخت آیتیں ہیں۔ تو یہ جو آپ سوچ لیں مکی دور ہے، آزمائش عروج پر ہے، ایمان اور نفاق اور کفر جو ہے ان کو آپس میں سب چیزوں کو چھانٹا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ایسی سخت آیات کو سامنے لا رہے ہیں تاکہ آزمائش کی بھٹی میں پرکھ کر اور جانچ کر یہ دیکھا جا سکے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون۔ اب آپ دیکھیے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں جو کہانی سنائی جاتی ہے وہ ہے نوح علیہ السلام کی۔ سورت العنکبوت جو مکہ کے شدید آزمائش کے دور میں نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو تھے وہ سخت آزمائش سے گزر رہے تھے۔ تو اب اتنی سخت آزمائش ہے اور اس میں لوگ پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو نوح علیہ السلام کا واقعہ سناتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج اہل مکہ آپ کو ستا رہے ہیں تو میرے پیارے پہلے بھی ستائے گئے، اگر اے اہل ایمان تمہیں آزمایا جا رہا ہے تو پہلے بھی ایمان لانے والوں کو آزمایا گیا، تو کفار کی مخالفت اور ان کی اذیتیں تو پہلے بھی مسلمانوں کو پہنچتی رہی ہیں۔ تو انبیاء کے واقعات سنانے کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو تسلی دینا ہے، ایسا نہ ہو کہ اے مسلمانوں تم تکلیفوں کو دیکھ کر ہمتیں ہار دو، ایسا نہ ہو کہ اذیتوں کی وجہ سے ایمان جو ہے اس کو چھوڑ دو، ایسا نہ ہو کہ فریضہ رسالت کی ادائیگی جو ہے اس میں مضبوطی سے قائم نہ رہو۔ تو انبیاء سابقین میں سب سے پہلے اب یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنایا جا رہا ہے، کیوں؟ سب سے پہلے یہ پیغمبر ہیں جنہوں نے کفر اور شرک کا مقابلہ کیا۔ پھر دوسرے جتنی تکلیفیں ان کو پہنچی کسی دوسرے پیغمبر کو نہیں پہنچی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طویل عمر دی تھی، ہے نا؟ خود قرآن کہتا ہے کہ 1000 میں سے 50 کم، تو انہوں نے ان کا جو زمانہ عمر ہے تبلیغ اور دعوت کا طویل زمانہ ہے، تو اتنی تو تبلیغ کی، تو اب طوفان کے بعد بھی مزید عمر ہوگی، ہے نا؟ تو یہاں پر جو ہے ان کا واقعہ سنا رہے ہیں اللہ رب العزت، اور کیوں سنا رہے ہیں؟ کہ تمام وہ لوگ جو آزمائشوں میں ہیں ان کو حوصلہ دینے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ تو نوح علیہ السلام جو تھے جب ان کی قوم کی طرف بھیجے گئے، تو اب آپ دیکھیں کہ قوم میں سے ہی ایک بندہ تھا، تو نبوت سے پہلے بھی آپ ایک صالح انسان تھے، اور کہتے ہیں کہ شریعت آدم علیہ السلام پر آپ قائم تھے۔ تو جب آپ کو نبی بنا دیا گیا تو آپ باقاعدہ اللہ کے دائی بن کر اپنی قوم کو ڈراتے رہے۔ آپ نے کتنی دیر ڈرایا، کتنی دیر پیغمبری کا فرض ادا کیا؟ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، آپ رہے فِيهِمْ اپنی قوم کے اندر 1000 سال، اللہ مگر، اب 1000 میں سے کم کرنے ہیں، کتنے؟ 50 عاماً، 50 کم، 50 اسم عدد ہے اور عامہ جو ہے وہ سال کے لیے آتا ہے، تو 1000 میں سے 50 کم آپ نے اپنی قوم کو جو ہے وہ توحید کی اور جو ہے وہ اسلام کی، آخرت کی اور صالح زندگی گزارنے کی جو ہے وہ ان کو دعوت دی۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے کوئی تھوڑا عرصہ دعوت نہیں دی، ایک کثیر مدت، ایک طویل مدت انہوں نے اپنی قوم کو جو ہے وہ دعوت دی ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ کیا چیز نمایاں ہو کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ سینکڑوں سال کی محنت تھی آپ کی اپنی قوم کے درمیان، اور میں اور آپ تو کسی کو ایک دفعہ اور دو دفعہ کہہ دیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ لوگ مجھے تیسری دفعہ اس کو فون کر کے درس کی دعوت دیتے ہوئے اور کلاس میں بلاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. اب مجھے نہیں اچھا لگتا کہ اب میں اس کو دعوت دوں, اب میں کتنی دفعہ آخر اس کو دعوت دوں نا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک طویل مدت انہوں نے دعوت دی ہے اور لیکن افسوس کہ قوم نے آپ کی دعوت جو تھی اس کو قبول نہ کیا. تو جب قوم نے دعوت کو قبول نہ کیا, جب قوم آپ پر ایمان نہ لائی, اور آپ پر جو لوگ ایمان لائے تھے کہتے ہیں کہ بس چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے, ہے نا. تو اب جو چند لوگ ایمان لائے تھے تو اب باقی لوگ جو تھے وہ کفر کر رہے ہیں, وہ انکار کر رہے ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ اب تو کیا ہے, پھر اللہ کے عذاب کا کوڑا ہے جو ان پر جو ہے وہ آ کر برسے گا. تو یہاں پر جو ہے پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, کیا بتاتے ہیں کہ جب ان کی قوم نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا تو پھر آپ پچھلی صورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تفصیل سے پڑھی چکی ہیں اور آپ ان آیتوں سے مدد لے سکتی ہیں. سورت آل عمران اس میں آیتیں ہیں 33-34 اور اس کے بعد جو ہے سورت نساء آیت 163, سورت الانام آیت 84, سورت الاعراف 59-64, سورت یونس 71-73, سورت ہود 25-48, 25-48, سورت الانبیاء 76-77, المومنون 23-30, الفرقان 37, سورت الشورا 105-123, اور اس کے بعد آپ آگے بھی پڑھیں گی سورت صافات, سورت قمر, سورت حاقہ, اور اس کے بعد پوری ایک مکمل سورت ہے جو کہ اس پیغمبر کے نام پر ہے اور وہ کیا ہے, سورہ نوح. تو اس میں آپ یہ بات پڑھیں گی اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ غیر معمولی حالات میں ایک طویل عمر مسلسل دعوت اور تبلیغ کی ہے اور ہر تبلیغ اور دعوت کے وقت کفار کی طرف سے طرح طرح کی اذیتیں, طرح طرح کی باتیں, مار پیٹ, گلا گھونٹنے کی جو دھمکی تھی وہ, پھر اس کو سہنا اور کسی وقت بھی ہمت نہ ہارنا, یہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہے یہ ان کی خصوصیات میں سے ہے. نہ دن دیکھا نہ رات, نہ صبح دیکھی نہ شام. سورت نوح کو آپ پڑھیں, بڑا خوبصورت انداز ہے, کہتے ہیں لئی لو نہارا, میں نے صبح بھی شام بھی دن بھی رات بھی اعلانیہ بھی اور چھپ کر بھی. اور پھر قرآن خود بتاتا ہے کہ بس تھوڑے لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے, پھر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اچھا تم کشتی بناؤ. اور پھر مکہ کے لوگ تو نہیں تھے, اور لوگ تھے جو ان کی قوم کے لوگ تھے, وہ مذاق اڑانے لگے, جیسے مکہ والے رسول اللہ کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ کشتی تیار کیجئے, خود جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو سفینہ سازی سکھائی. تو اب کیا تھا, وہ کہتے تھے کہ اچھا مطلب گویا کہ یہ سکھا گئے ہیں کہ اس خشکی میں کشتی چلے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, فأخذهم الطوفان, آخر پکڑ لیا اس قوم کو طوفان نے, اور وہ طوفان جو تھا وہ اتنا شدید تھا, وہ طوفان جو تھا وہ اتنا سخت تھا کہ کہتے ہیں کہ زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا اور آسمان سے بھی پانی نکل رہا تھا, بس پانی ہی پانی تھا. وفارت تنور, پانی کے تنور ابل پڑے, لاوے ہی ابل پڑے, اور پانی کی موجیں ایسی تھی کل جبال, پہاڑوں کی طرح تھی. پانی کی موجیں کیسی تھی, جیسے کہ پہاڑوں کی طرح تھی. تو کیوں, فاخذہم الطوفان, ان کو طوفان نے آ پکڑا, وہم ظالمون, اور وہ اس حال میں کہ وہ ظالم تھے. ظالمون, ظالم کی جمع ہوتی ہے ظالمون. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میرا عذاب ایسے نہیں آ جایا کرتا کہ جب کوئی جو ہے وہ جھٹلاتا ہے, جب کوئی انکار کرتا ہے تو پھر میرا عذاب اس کو آ کر جو ہے وہ پکڑ لیا کرتا ہے. تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھٹلانے والوں کو ڈھیل تو دیتا ہے مگر ایک حد تک, پھر جب وہ حد سے گزر جاتے ہیں, جب وہ گناہوں کا طوفان کھڑا کر دیتے ہیں, تو پھر اللہ بھی پانی کا طوفان نازل کر دیتا ہے, زمین سے بھی آسمان سے بھی. اور اللہ تعالیٰ جب کسی پر طوفان بھیجے تو اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوتا, بلکہ وہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہوتا ہے. تو اللہ کی طرف سے جب حجت تمام ہو جاتی ہے تو سنت الہی کے مطابق جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں, اور جو باطل ہوتے ہیں وہ جو ہے پھر وہ ڈوب جاتے ہیں. وہم ظالمون, اور وہ ظلم کرنے والے تھے. اور انہوں نے کیا ظلم کیا؟ شرک کیا, انہوں نے رسول کا انکار کیا, انہوں نے اللہ کے پیغام کا انکار کیا. تو ایک جو تھا وہ انہوں نے ظلم نہیں کیا, بہت سے انہوں نے ظلم کیے تھے. فن جیناہو, پھر ہم نے بچا لیا اس کو, کس کو؟ حضرت نوح علیہ السلام کو. وہ اصحاب السفینہ تھی, اور کشتی والوں کو ہم نے, حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی والوں کو بچا لیا. تو کشتی والے کون تھے؟ جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے, جنہیں کشتی میں سوار ہونے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی. مثلاً سورۃ ہود میں آتا ہے, حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معہ الا قلیل. تو یہ ہے کہ اس طرح بہت کم لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے تھے. بعض کہتے ہیں 80 تھے, بعض کہتے ہیں 70 تھے, بعض کہتے ہیں بس 10 ہی تھے. تو وہ جو تھے اس میں سوار کر لیے گئے. وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ, اور ہم نے اسے دنیا والوں کے لیے نشان عبرت بنا کر رکھ دیا. وَجَعَلْنَاهَا, ہا کس کے لیے آیا ہے؟ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ہا کی ضمیر جو ہے یہ اس پورے واقعے عذاب کے لیے آئی ہے, طوفان کے لیے آئی ہے. یعنی یہ جو عظیم الشان واقعہ ہے عذاب کا, کہ آسمان سے بھی پانی, نیچے سے بھی پانی اور پہاڑوں جیسی موجیں, تو کیا ہے کہ یہ واقعہ جو تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک عبرت بنا لیا. کیونکہ کہتے ہیں کہ ضمیر کا مرجع کوئی معین لفظ نہیں ہے, پورا واقعہ جو اوپر بیان ہوا ہے. تو عربی میں ضمیروں کے استعمال کا یہ معروف طریقہ ہے, یعنی گویا کہ پورا واقعہ. بعض یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ جو ہولناک عقوبت تھی, جو ہولناک سزا, عقوبت کیا ہے؟ عاقبت, انجام. یہ اصل میں جو ہے نا یہ ہے عبرت, جو ان کا ہولناک انجام تھا یہ عبرت ہے. اور آپ کو پتا یہ ہولناک انجام میں کیا تھا؟ باپ بھی بیٹے کو بچا نہ سکا. دنیا میں والدین کام آتے ہیں, شوہر بیوی کے, بیوی شوہر کے, لیکن یہ اپنے بیٹے کو بچا نہ سکے. تو بڑا سخت جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے سخت پکڑ کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر اپنے بیٹے کے کچھ بھی کام نہ آ سکے. وہ یا بنیا ہی کہتے رہے, اور بیٹا جو تھا وہ یہی کہتا رہا کہ میں اس درخت کو جو ہے نا اس میں پناہ لے لوں گا. فآبی, پھر انقریب اس نے کہا تھا اس کے برابر ہو جاؤں گا, لیکن کیا ہوا کہ اس پہاڑ پر بھی جو ہے وہ پانی کی موجیں ہو گئیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پانی کی موجیں اس دن کل جبال تھی, پہاڑوں کی مانند اونچی جا رہی تھی. پہاڑوں سے اوپر تو ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے نا عام طور پہ, لیکن اتنا اونچا پانی تھا. تو یہ عبرت ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں وجلنا, ہا سے مراد سفینہ ہے, کشتی. کشتی کو اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا, عبرت بنا دیا. اور ترکی اور روس کی سرحد پر مشرقی اناتولیا کے پہاڑی سلسلے میں ایک اونچی چوٹی ہے جس کو ارارات کہا جاتا ہے. اس کی بلندی 5,000 میٹر سے زیادہ ہے. اس پہاڑ کے اوپر سے اڑنے والے جہازوں کا بیان ہے کہ انہوں نے ارارات کی برف سے ڈھکی ہوئی چوٹی پر ایک کشتی جیسی چیز دیکھی ہے. اہل علم کا خیال ہے کہ یہ وہی چیز ہے جس کو مذہبی روایات میں کشتی نوح کہا جاتا ہے. تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ ان کی انسائیکلوپیڈیا یا کتابیں بھی پڑھیں تو وہاں پہ بھی طوفان کا ذکر ملتا ہے اور کشتی کا ذکر ملتا ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو, اگر وہ وہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو کوہ جودی پر جو ہے وہ کیا کر دیا کہ ایک نشانی بنا دیا, ایک عبرت بنا کر رکھ دیا. اور یہاں پہ جو کہا وجعلنا آیت للعالمین, آیا نشانی دنیا والوں کے لیے, عالم کی جمع ہے عالمین, سارے جہان والوں کے لیے. اور سورت قمر میں کہتے ہیں وحملناہ علی ذات الواح و دسر تجری بعیوننا جزاء لمن کان کفر ولقد ترکناها آیۃ فہل من مدکر. وہ کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے چل رہی تھی, اللہ کی نگرانی میں بنی, اللہ کی نگرانی میں چل رہی تھی, ہر ایک کو پکڑتی ہوئی, ڈبوتی ہوئی, غرق کرتی ہوئی. پھر کہا کہ اس میں بھی ایک نشانی ہے, پھر ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا. سورت قمر آیت 13 سے 15 تک. تو بہرحال اصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اور آپ پر ایمان لانے والے پریشان نہ ہوں. ان کو تسلی دی گئی کہ یہ جو مصیبتیں اور تکلیفیں ہیں نا, جو آزمائشیں ہیں, یہ انبیاء کی وراثت ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سنا کر اللہ رب العزت نے کیا بات بتائی, کس بات کی نصیحت کی, کہ آزمائشیں جو ہیں تکالیف پیغمبروں کی میراث ہے, اور اللہ آزمائشوں میں اس لیے مبتلا کرتا ہے جس سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ کون شخص ایمان کے کس درجے اور مرتبے کا ہے. درجے اور مراتب کا تعین کرنے کے لیے, پتا کرنے کے لیے آزمائشیں آتی ہیں. تو امتحانات کس لیے آتے ہیں؟ آپ کے بھی ٹیسٹ کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ پتا چلے کہ ہم کتنے سچے ہیں اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے, اور کتنی محنت کی ہے اس کو کرنے کے لیے. تو میرا امتحان ہو یا آپ کا امتحان ہو, ٹیسٹ کا پیپر ہو یا بیماری کا ٹیسٹ ہو, صحت کا ٹیسٹ ہو یا جاب کے ملنے کا ٹیسٹ ہو یا جاب کے چھوٹنے کا ٹیسٹ ہو, شادی ہونے کا یا نہ ہونے کا, اولاد ملنے کا یا اولاد کے نہ ملنے کا, یا اولاد کے فوت ہو جانے کا, جو بھی ٹیسٹ ہیں, یہ مراتب اور جو درجے ہیں ان کی جو ہے وہ درجہ بندی کرنے کے لیے, کہ کون کس درجے پہ کھڑا ہے ایمان کے اور عمل کے. تو اہل مکہ کو بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ تمہارا انجام بھی جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم کا ہو سکتا ہے جنہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا تھا. مت بھولو کہ تمہارا انجام بھی ایسا ہو سکتا ہے. اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی طرح ثابت قدمی دکھائی جائے. تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کا انکار کرتا ہے تو پھر کیا ہے کہ اس کو اللہ کے طوفان سے بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے. تو آج کا سبق ہمیں کیا پیغام دیتا ہے کہ مشکلیں جب تک رہیں ذوق سفر بڑھتا گیا, کیا کروں آسانیاں رستے میں حائل ہو گئیں, ہے نا. نشیمن پہ نشیمن اس طرح تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ ہی بیزار ہو جائے, ہے نا. اور اب آپ دیکھیں کہ شاہین جو اڑتا ہے اور کرگس جو اڑتا ہے, دونوں کی پرواز مختلف ہوتی ہے نا, اڑان مختلف ہوتی ہے نا. شاہین کا جہاں اور ہے اور کرگس کا جہاں اور. تو اب آپ دیکھیں کہ وائے ناکامی کے فلک نے تاک کر مارا, جو آشیانہ میں نے بنایا تھا بڑی مشکلوں سے اسی پہ بجلی آ کے گر گئی. میرے پہ ہی آزمائش آنی تھی. میں اور آپ دن رات کیا کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ پہلے آپ کی ایک کلاس لے لو یا نیچے سنو میں جب گر گئی, ہے نا, باہر سنو بہت زیادہ تھی اور کوئی گر گیا تو اس کا کیا ہوا کہ میں نہیں گرنا تھا. اچھا پھر اب میں, میرے پہ آزمائش آتی ہے نا. تو ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کسی پر, اس کا یہ نہیں مطلب آپ گرنا شروع کر دیں, سب نے بچنا ہے, دعائیں مانگنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کمزور ہیں, ہمیں آزمانا مت, ہم پہ ایسی آزمائشیں نہ ڈالنا جن کو ہم اٹھا نہ سکیں, ہے نا. لیکن اگر جب آزمائشیں آ جائیں تو پھر شور شرابہ وویلا ماتم رونا دھونا مٹی کا ڈھیر بن جانا پریشان ہونا, یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے, ہے نا. مسلمانوں کا شیوا کیا ہے کہ پھر وہ صبر اور استقامت کا پہاڑ بن جاتے ہیں, وہ عظیمت کی چٹان بن جاتے ہیں. جیسے فاطمہ بنت خطاب تھی کہ عمر جیسا پہاڑ بھی جب ان سے ٹکرایا تو پاش پاش ہو گیا. وہ عورت تھی اور وہ مرد تھے, تو مضبوطی میں پہاڑ تھے وہ چٹان تھی, لیکن ایمان کی چٹان تھی نا، اور اس وقت وہ کفر کا پہاڑ تھے، اس لیے جب وہ ایمان کی چٹان سے ٹکرائے تو پاش پاش ہو گئے. رشیا افغانستان کے نہتے مسلمانوں کے آگے رشیا جیسی سپر پاور جو تھی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، پاش پاش ہو گئی. 80 کی دہائی کو یاد کر لیں آپ. تو اصل بات کیا ہے، ایمان کبھی ہارتا نہیں ہے، کبھی تھکتا نہیں ہے، کبھی گرتا نہیں ہے، مایوس نہیں ہوتا. ایمان لانے والے کبھی پریشان نہیں ہوتے. چھوٹی سی منی سی تھوڑی سی عارضی زندگی ہے، چند دنوں کی بہار ہے، چند دنوں کی زیب و زینت ہے، چند زندگی کے سانس ہے، اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیں. ہائے وہ لوگ تھے، کیسے وہ لوگ تھے، چھوڑ دی زندگی بندگی کے لیے. ایک تو بھی تو ہے، ہائے افسوس ہے. ایک میں بھی تو ہوں، ہائے افسوس ہوں. چھوڑ دی بندگی زندگی کے لیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی بہترین توفیق عطا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.